الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا بیان ہوا تھا، جس میں بندہ مومن کے بنیادی حد و خال، اس کی سیرت و کردار کے جو اہم ترین پہلو ہو سکتے تھے، کہ جن کے بغیر کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہوتا، ان کا ذکر ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جن میں یہ خصوصیات ہیں. کامیاب ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے. کامیابی ضروری نہیں کہ اس کا حصہ مقدر بنے. مومن ابھی کوئی شخص کلمہ پڑھ لے مومن قرار پائے گا، لیکن کیا صرف زبان سے کلمہ ادا کر دینا ہی کافی ہے؟ یا مومنوں کے کوئی اوصاف بھی ہے کہ جو جس کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ یہ ہوں گے کامیاب، مومنین میں سے کامیاب یہ ہیں؟ اور وہ بنیادی اوصاف ہیں جو سورہ مومنون کے ابتدائی آیات میں ہیں. چنانچہ وہ کیا تھا، ایک صرف اس کی صرف لسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. نماز کی پابندی سب سے پہلے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 11 آیات میں پہلا وصف بھی نماز ہے، آخری بھی وہ نماز ہے، اول و آخر نماز. اس کے بغیر تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی شخص مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کو بھی 5 وقتہ نماز پڑھنا پڑتی تھی مسجد میں آ کر، ادروائز انہیں مسلمانوں میں شمار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ کہ مسلمان ہی نہیں. اور دو پہلو کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ نمازوں میں واقعی خشوع و خضوع، اللہ کے سامنے عاجزی، پوری شخصیت اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو، جیسے کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے. اور پھر محافظت، آخری وصف ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وقت پر پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی. تو پہلا وصف نماز، اور نماز کے دونوں ڈائمنشن، اس میں خشوع و خضوع بھی ہو اور اس کی پوری پابندی بھی ہو. پھر لغ باتوں سے اعراض، بے وقت کے بے مصرف کاموں سے گریز، پھر زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں مسلسل اپنا مال خرچ کرتے رہنا، جس کا پھر باٹم نائن جو ایک شرط ہے یا نصاب ہے وہ زکوٰۃ تو انسان پر فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی، مطلوب ہے اس سے آگے بھی، اور پھر سیکس ڈسپلن، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور پھر وہ کردار کے دو بہت اہم اوصاف، انسانی کردار کے بھی اہم اوصاف ہیں اور بندہ مومن میں تو لازماً ہونے چاہیے، وہ کیا ہے؟ امانت کی پاسداری اور عہد کا ایفا کرنا، یہ وہ ایشو ہے جو آج کل زیر بحث ہے، صادق اور امین والا، یہ بہت بنیادی اوصاف میں سے ہے، عہد کو پورا کرنا جب بھی عہد کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت، اور امانت کا جو تصور ہے میں نے عرض کیا تھا اور دوبارہ بھی عرض کروں گا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں امانت کا ایک بڑا محدود سا تصور ہے کہ کسی نے کوئی چیز گروی رکھوا دی، امانت رکھوا دی، کچھ دن کے لیے آپ رکھ لیں، ہر ذمہ داری کا منصب ایک امانت ہے، ہر عہدہ ایک امانت ہے، کوئی شخص کسی بھی جگہ پر ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس ذمہ داری کے حوالے سے جو اس پر لازمی جو شرائط عائد ہوتی ہیں وہ سب امانت ہیں۔ سرکاری ملازمت کا آج کل ایک مفہوم عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ ہر جگہ نیک لوگ بھی ہیں، ایکسیپشنز ہیں، سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عہدے کا ناجائز میکسیمم استعمال کیا جائے، اور جو اپنی اصل ضروریات، وہ جو میری ڈیوٹیز ہیں، بس وہ فارملی کسی حد تک پوری ہو جائیں کسی طریقے سے۔ ہمارے ہاں تو اب آپ اوپر والوں کو روئیں گے، نیچے بھی یہی حال ہے، اور جس شخص کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کسی بڑی اچھی مقام پر فائز ہو گیا ہو سرکاری عہدے پر، تو سب لوگ اس کے رشتہ دار چاہیں گے کہ مجھے یہ بھی فائدہ مجھے پہنچاؤ، یہ بھی پہنچاؤ، نہیں پہنچا رہے تو تم کیسے رشتہ دار ہو ہمارے؟ دباؤ ہوتا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تم ہمارا کام نہیں کرا سکتے، ناجائز صحیح۔ تو امانت کا یہ پورا تصور ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ خاص رقم رکھوائی گئی تھی اور وہ وقت پہ واپس کر دی، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اپنے عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنا، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور بندہ مومن، اور اس کے حوالے سے وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، لرزا دینے والی ہے، کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، لاکھ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا رہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، امانت کی پاسداری جس میں نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ تو ہمارے دین کے اسلام ہوں مسلمان ہونے کے بنیادی تقاضے ہیں، جس کو آپ صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور جس کے پیچھے لٹ لے کر پڑے ہوئے اس وقت ہمارا سارا سیکولر طبقہ۔ تو یہ ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف، اور آخر میں پھر نماز کی محافظت ہے، اور تب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں جن کو مقام ملے گا، جنت کے وارث یہ ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان کی تعمیر سیرت کے بنیادی اوصاف ہیں بندہ مومن کے، اس سے اونچا درجات بھی ہیں، یہ تو باٹم لائن ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون کی فوراً بعد سورہ نور ہے اور پھر سورہ فرقان، سورہ نور تو مدنی سورت ہے اور پھر سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کے اینڈ پر عباد الرحمن کا تذکرہ ہے، اس سے اونچا مقام وہ ہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وہ باٹم لائن تھا. رحمان کے بندے یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے، محبوب بندے، وہ کون ہیں؟ ان کے کچھ اضافی صفات بھی ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں جن کا ذکر ہوا. الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی نشانی ان کی کیا ہے؟ کہ وہ چلتے ہیں زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ، ان میں عجز ہے، تواضع ہے. عجز اور تواضع بڑے اہم اوصاف ہیں. کچھ کر لیا تو یہ نہیں کہ سینہ تان کے جو ہے وہ عرصہ اکڑا ہوا ہے کہ کچھ ہم نے کارنامے سر انجام دیے، نہیں. اگر خیر کی کوئی توفیق ہوئی ہے تو اور جھکنا، اور جھکنا. الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں جاہل لوگ، جاہل خاص طور پر عربی زبان میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مشتعل مزاج ہوں، فوراً جذباتی ہو جائیں، تھوڑی سی بات پر جھگڑا شروع کر دیں. اس قسم کے لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں یا انہیں بھی الجھانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ بحث میں، قالوا سلاما، سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں. یہ اب اور ہی اوصاف ہے، یہ اور ڈائمینشن ہے. اس بندہ مومن کے اندر یہ ہو تو نور ان اعلی نور ہے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، طبیعت میں بردباری ہے. ایک کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں جھگڑا ہوا ہے تو فوراً ہی گھس کے اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرنا اور سب کچھ کرنا، یا کوئی تماشا لگا کر کوئی مداری بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی جب جا کے وقت ضائع کرنا، نہیں، ان سب سے گریز کرتے اور بڑے باعزت طور پر ایسی جگہوں سے الگ ہو جاتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کے جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام کرتے ہوئے. دیکھیے سورہ مومنون میں نماز کی پابندی، دائمون، پوری پابندی ہے نماز کی. اور وہ اصل نماز کیا ہے؟ جو پابندی جس کی لازم ہے اور جس کا ترک کر دینا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے. فرض کو چھوڑ دینا گویا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا کے برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو کچھ صرف ثواب سے محروم ہو گئے، ثواب سے ہی محروم نہیں ہوئے، اللہ کے ہاں تم کبیرہ گناہ کے مرتکب قرار پا رہے ہو. تو وہ تو ہر بندہ مومن نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے پسندیدہ بندے، وہ راتیں گزارتے ہیں سجدہ و قیام میں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، آدھی رات، ایک تہائی رات، بلکہ دو تہائی شب تک، جس کو ہم نماز تہجد کہتے ہیں، اس میں تو قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ. تو فرض نماز کے ساتھ یہ قیام اللیل کا اہتمام، اور قیام اللیل بھی جو اصل قیام اللیل ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر چار یا چھ یا آٹھ رکعتیں پڑھ دیں، ٹھیک ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن اصل قیام اللیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہوتا تھا اور جو اصل مطلوب ہے، اس میں تو یہ تھا کہ پھر زیادہ سے زیادہ قرآن اس میں پڑھا جائے. جس میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ ایک ہی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ایک رکعت میں پڑھی ہے قیام اللیل میں. تو یہ اب ان کا اضافی وصف ہے. عباد الرحمن وہ ہیں، رب کے پسندیدہ بندے. فرض نماز کی پابندی تو ہونی ہی ہونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس سب کے باوجود بھی انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا تو بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں. جنت تو ہماری میراث ہے, بلکہ وہ پھر بھی ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے, ہٹا دے, ہمیں محفوظ رکھ اس جہنم کے عذاب سے. ان عذابہ کان غراما, یقینا اس کا جو عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا. یہ ہے خشیت الہی, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہر دم لرزاں اترساں ہیں, اور اس احساس سے بھی ہر وقت لرزاں اترساں کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے, کوئی رب کا حکم ہم سے ٹوٹنے نہ پائے, ہر وقت اس تشویش میں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, اگلا وصف بیان فرمایا, وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, اور اس کے بیچ میں ایک سیدھے راستے پر وہ گامزن ہیں, اعتدال کا راستہ ہے. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, یہ بھی ایک میچیورٹی کی نشانی ہے. دیکھیے ایک میچیور شخصیت, سارے اوصاف اسی کے ہیں, لقبات سے اعراض کرنا, جاہل ان سے الجھے تو خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جانا, بجائے اس کے کہ اس کے اندر الجھے ان کے ساتھ وقت بھی ضائع کریں اور اپنا جو ہے وہ طبیعت کو بھی منغز کریں ان سے الجھ کر, صفائی سے ان سے بچ جانا, یہ بہت ہی میچیورٹی کی علامات ہیں. ایک پختہ شخصیت, پختہ کار شخصیت, اسی میچیورٹی میں یہ بھی ہے کہ خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں, تنگی کا معاملہ بھی نہیں کرتے. اس کے بین بین ان کا جو ہے وہ طریقہ کار, اس کے اندر بیچ بیچ میں اس رستے پر چلتے ہیں, یعنی انفاق کے معاملے میں, خرچ کے معاملے میں. اللہ نے جو کچھ دیا ہے ٹھیک ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن اسراف بھی نہ کیا جائے اور بخل سے بھی کام نہ لیا جائے, مطلوب یہ ہے, آئیڈیل. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, اس کے بعد اس رکوع میں کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے اور اسی کے ذیل میں ایک بہت اہم مضمون آ گیا, اور وہ ہے توبہ کا مضمون. تو یہ لوگ اول تو کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتے, اور کبیرہ گناہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے, گناہوں سے تو بچنے والے ہیں, لیکن اگر کسی کوئی غلطی ہو گئی کسی بھی وقت تو ایک توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. وہ خاص طور پر بہت اہم مضمون ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آیا. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, صاحب ایمان شخص سے بھی کسی وقت کوئی کسی غلطی کا, کسی گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گیا. توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. انسان کا نفس بھی اکساتا رہتا ہے اسے, ان نفس الامارۃ بالسوء, انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف, برائی کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے. یہ جو حیوانی وجود ہے نا انسان کے اندر, وہی تو نفس ہے, اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے شیطان ہے, وہ ورغ لاتا رہتا ہے, وہ نئی نئی پٹیاں سجھاتا رہتا ہے, اور آج ساری دنیا شیطان کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے. شیطان اس درجے نہیں ورغلا سکتا تھا جو آج کی دنیا اور ماڈرن جو تہذیب ہے وہ آپ کو ورغلا رہی ہے. تو ایک شخص سیدھے راستے پر چلتے چلتے بھی کسی وقت ارتکاب ہو سکتا ہے غلطی کا, گناہ کا. تو یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جو اس رکوع میں آیا کہ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن توبہ کی شرائط بھی ہے. ایک تو یہاں پر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر دیا گیا, اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کسی شرک کرنا, اور ناحق کسی کو قتل کر دینا، اکبر الکبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں میں بھی جو ٹاپ کے گناہ ہیں، اور تیسرا ہے زنا. وہ جو سیکس ڈسپلن جو ہے بندہ مومن میں ہونے چاہیے، اس سے اگر کوئی نکل گیا تو یہ بہت بڑا گناہ. لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جس نے بھی یہ گناہ کیا وہ اس کے انجام کو پہنچے گا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، وہ تو جا پڑا گناہ میں، لیکن پھر راستہ بھی دکھا دیا، بلکہ مزید فرمایا تھا یضاعف له العذاب يوم القيامه، قیامت کے دن اس کا عذاب مسلسل بڑھایا جائے گا. ويخلد فيه مهانا، اور وہ جہنم میں رہے گا ذلیل و خوار ہو کر، جس نے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا. اس کے بعد وہ ہے کہ توبہ کا راستہ کیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور پھر تجدید ایمان کریں. توبہ اصل میں ایک طرح کی تجدید ایمان ہے. گناہ کرنا ایک اعتبار سے اللہ سے بغاوت ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ان کاموں سے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، کیا ہے؟ بغاوت کی اللہ سے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ رب ہے، وہ آقا ہے، ہم نے اس کے حکم کو توڑا ہے. تو توڑنے کے بعد اگر احساس ہو، الا من تابا، جس نے توبہ کی، اور توبہ کی جو اصل روح ہے وہ ہے ندامت، پشیمانی، پشیمانی کا جذبہ کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، کوئی فرض تھا وہ ادا نہیں کر سکا وقت پہ ادا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو گناہ کے کام ہیں، تو کسی سے صدور ہو گیا. تو الا من تاب و آمنا، ندامت کے ساتھ وہ اللہ کی جناب میں پھر توبہ کرے، استغفار کرے. و آمنا، اور ایمان لائے، یعنی سچی توبہ اور استغفار کے نتیجے میں گویا کہ وہ اب پھر مومن ہو گیا، ابھی بغاوت کی تھی اللہ سے، اب پھر اللہ کا وفادار بندہ بننے کا اس نے عہد کر لیا، تو یہ گویا تجدید ایمان ہے. و آمنا و عمل عملا صالحا، اور پھر وہ عمل کرے اچھے اعمال، یعنی یہ نہیں کہ مذاق ہی بنا لے کہ توبہ کر لوں گا، اسی توقع میں گناہ بھی چل رہے ہیں اس کے بعد توبہ نہیں، عہد ہو پختہ، اس کو روٹین نہ بنایا جائے. تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، گویا یہ شرائط یہ ہے کہ ندامت بھی ہو اور آئندہ اس گناہ کے ارتکاب کے حوالے سے پورا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم پورا ہو تو بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا منظر یہ ہے کہ جو احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کے اور مقامات سے بھی، لیکن پھر اگر کسی وقت غلطی کر بیٹھا، ہیبیچول نہ ہو، اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے روکنے کی لیکن پھر جو ہے قدم ڈگمگا گیا ہے، پھر اسی جذبے کے ساتھ توبہ کرے اور پھر پورا عزم کرے اور کوشش بھی کرے اس سے بچنے کی. یہ دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، لیکن اس کے لیے میکانزم یہ ہے. ایک تصور یہ ہے کہ گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ کی تسبیح پھیرتے رہو، یہ توبہ کی تسبیح پھیرنا جو ہے توبہ نہیں ہے. اگر دل میں ندامت ہی نہیں ہے، آئندہ عزم نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، تو حقیقت توبہ نہیں ہے، صرف شکل ہے توبہ کی. اور ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اسے تو پتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. تو یہ ہے توبہ، اور اس توبہ کا جو دروازہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جو اس نے بندوں کے لیے کھولا، بہت بڑی رحمت. بنی اسرائیل کا بھی واقعہ پہلے بھی یہاں سنایا ہے، ایک شخص تھا قاتل تھا، 99 قتل کیے تھے، پھر اسے احساس ہوا کہ یہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرے لیے تو کوئی بخشش کا امکان ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آیا ہے گویا کہ پچھلی امتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ گیا اپنے کسی مذہبی پیشوا کے پاس، کوئی راہب تھا، کہ بھائی بتاؤ کہ میرے لیے کوئی رستہ ہے، توبہ کا کوئی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیے، کوئی امکان نے اس کو بھی قتل کر دی. جب امکان ہی نہیں ہے توبہ کی قبولیت کا اور جہنم میں جانا ہے تو ایک اور صحیح. پھر کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہوا، پھر وہ گیا کسی رہنما کے پاس، اس نے کہا کہ ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور تم جاؤ اور فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر بقیہ زندگی گزارو. تو بہرحال وہ شخص روانہ ہوا اور راستے میں تھا کہ اس کو موت آ گئی. عزم اس کا پختہ تھا کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور وہاں جا کر اپنے آپ اصلاح کرنی ہے. تو حدیث کی جو بقیہ تفصیل ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اگرچہ رستے میں اس کی موت آ گئی. چونکہ پورے عزم کے ساتھ نکلا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. یہ ہے توبہ کا جو ایک راستہ ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی رحمت. لیکن اس کے ساتھ کھیل کھیلنا وہ پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف. تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل درست بھی ہو جائے، اپنی اصلاح بھی کر لے، یہ بھی شرط ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اب نیکیوں کی توفیق مل جائے گی اللہ کی طرف سے، سچی توبہ ہوگی تو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ ہے وہ شخص کے جو اللہ کی طرف لوٹا ہے صحیح توبہ کے ساتھ. والذین لا یشہدون الزور، اب اس کے بعد پھر عباد الرحمن کے کچھ اوصاف کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کسی جھوٹ کے کام میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے، دور رہتے ہیں ہر قسم کے غلط کام، جھوٹے کام. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزر ہوتا ہے ان کا کسی لغو کام سے، کھیل کود تماشا ہے لگا ہوا ہے، بڑے ہی باعزت طریقے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے، وہی آسمانی کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے ان کو بات سمجھائی جائے، نصیحت کی جائے، لم يخروا عليها صما وعميانا، تو نہیں پڑھتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر، یعنی آیات قرآنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ کے جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس دعا کا اصل مفہوم کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کس بات میں ہے؟ جس راستے کو علی وجہ البصیرہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، اور جو عباد الرحمن کے مقام کے لوگ ہیں خاص طور پر، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ کہ اولاد بھی اسی راستے پر چلے. ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوگی تو انسان چاہے گا کہ اس کا مستقبل بھی اچھا ہو. تو مسلسل وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمیں ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، متقین کا امام بنا دے. قیامت کے دن جو بہت سے احوال قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں کہ وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، رشتے دار بھی سامنے ہیں، دوست بھی سامنے ہیں، عام حالت تو یہ ہوگی کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جنہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا انہیں پتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ ہماری بیوی بچوں کو بھی، ہمارے گناہوں کی پاداش بھی ہماری طرف سے فدیے کے طور پر قبول کر کے جہنم میں جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو، ہر شخص کی خواہش یہ ہوگی. لیکن جو صاحب ایمان ہیں اور خاص طور پر یہ مقام عباد الرحمن، ظاہر بات ہے کہ اولاد اور اس کے بیویاں اور اولاد، ان سے جو محبت رکھی ہے اللہ نے دل میں ڈالی ہے، تو ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کامیابی سے طے کرتے ہوئے تمام جو مراحل ہیں میدان حشر کے، اور وہ بھی جنت میں پہنچے، اور یہ بھی خواہش ہوگی کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا رکھ دے. یہ فطری خواہش ہوگی، یقینی طور پر ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی خواہش پوری کر دے گا، جبکہ وہ دعا کرتے رہے ہیں، اور دعا ظاہر ہے جو کر رہا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام بھی کر رہا ہوگا. اور قرآن مجید میں بشارت موجود ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، اگر باپ اور اس کی اولاد، باپ اگر جنت میں جا رہا ہے تو اولاد بھی اگر نیک ہے تو انہیں بھی جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا. اور 27 پارے میں تو ایک جگہ یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا ایسے کرے گا کہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ایوریج درجے کی جنت میں لے آئے، کسی کا اونچا مقام، کسی کا نیچا مقام. ظاہر بات ہے کہ سب لوگ ایک لیول کے نہیں ہیں، دین کے لیے خدمتیں، قربانیاں، اور پھر اپنا جو ہے خلوص و اخلاص دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو فرق مراتب تو بے حساب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کرتے ہوئے جو سب سے اونچا مقام ہے اس پر سب کو جمع کر دے گا، جس کا مقام سب سے اونچا ہوگا اس تک لے جائے گا. تو یہ گویا کہ ان کی اس دعا کا جو اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہوگی وہ اس انداز سے ہوگی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قیامت کے دن وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں اور وہ بھی بلاخر جنت تک پہنچے، یہ ان کی دنیا میں دعا بھی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ کوشش بھی ہوگی، اس کے لیے ایفرٹ بھی وہ کر رہے ہوں گے. تربیت، ایجوکیشن، کون سی ایجوکیشن ہے اور کس نوع کی تربیت ہے، اسی سے سارا فرق واقع ہو جاتا ہے. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں بالا خانے عطا ہوں گے ان کے صبر کے عوض. یعنی یہ سارا کردار، اگر اس پہ ایک لفظ اگر منطبق کیا جائے، اس کا عنوان کیا ہے؟ صبر والی زندگی. اس کے اندر سب چیزیں آ گئیں، گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، دین پر استقامت اور دینی فرائض اور دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس کے لیے جو استقامت چاہیے اس کا عنوان بھی صبر ہے. دین کے راستے میں مشکلات، سختیاں، تکالیف، نقصانات، ان سب کو تحمل سے برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. تو ایک بندہ مومن کی جو مومنانہ زندگی ہے اس کا جامع عنوان صبر. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور ان کا استقبال کیا جائے گا ان جنتوں میں دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، اور پھر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ انہی جنتوں میں. حسنت مستقرا ومقاما، تو کیا ہی عمدہ جگہ ہے وہ، مستقل قیام کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے، ہر اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین مقام ہے. بہرحال یہ ہے آخری رکوع جس کے اندر عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اور میں صرف اسی ترتیب میں نے اس کو شامل کیا تھا کہ اس سے پہلے جو مومنین کامیاب ہونے والے مومنین کے بنیادی اوصاف کا ذکر تھا سورہ مومنون کے ابتدائی پہلے رکوع کے اندر، اور یہ اس سے بھی اونچا مقام عباد الرحمن، اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر گامزن فرمائے اور ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند گزارشات جو ہیں وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو اخبارات میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس ایشو کا، وہی ہے 62 اور 63 جو ہے آئین کی دفعات، صادق اور الامین. سیکولر اور لادینی عناصر کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا بھی جو ہے، تمام سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں تقریباً، وہ بھی آئین کی دفعات 62 اور 63 کو وہ نشانہ بنائے ہوئے ہیں اس وقت. کیا صرف اس لیے کہ یہ دینی اصطلاح ہے؟ یعنی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ جو یہاں پر سیاسی جماعتوں جو لیڈ کرنے والے ہیں مسلمان نہیں ہیں؟ یہ عین دینی اصطلاح ہے، اور اس کو جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنانا، ہدف تنقید بنانا، بالکل سمجھ سے باہر. اعتراض یہ ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے 8ویں ترمیم کے ذریعے یہ دفعات شامل کی تھی، لہذا گویا کہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ذریعے جو کہ شامل ہوئی تھی، تو لہذا اس کو نکال دیا جائے. لیکن اعتراض کرنے والے یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں منتخب سیاسی جماعتوں نے غور و فکر کے بعد، اس پر غور و فکر ہوا تھا 18ویں ترمیم کے موقع پر، نہ صرف اس کو نکالا نہیں بلکہ مؤکد کیا تھا اس وقت کہ یہ ضروری ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن کو اگنور کیا جا رہا ہے. سیکولر طبقہ در حقیقت مادر پدر آزاد معاشرے اور مادر پدر آزاد پارلیمنٹ چاہتا ہے، جبکہ ایک نظریاتی ریاست ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی. دیکھیے، مقدم ترین اور فیصلہ کن معاملہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اگر کوئی قطر و ویوند کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آئین کو جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا صحیفہ نہیں ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اس میں آئین کی ترمیم کی اگر کوئی ضرورت ہے تو اس اعتبار سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی دفعہ قرآن و سنت سے اور اللہ کی حاکمیت سے ٹکراتی تو نہیں ہے. یہ تو ایشو ہے، اس پر اس اعتبار سے ضرور آئین کا جائزہ لینا چاہیے کہ آئین میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، کوئی دفعہ اسے ٹکرا تو نہیں رہی. قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہے، کوئی شق اس سے متصادم تو نہیں ہے. اور یقیناً ہے، ایک شق تو صاف طور پر خلاف اسلام ہے کہ کسی شخص کو جس کو عدالت نے موت کی سزا سنائی ہو تو صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ اس کی سزا معاف کر دے. ایک اختیار کس نے دے دیا اسے؟ ٹوٹلی غیر اسلامی. اسی طریقے سے بہت سی دفعات ایسی ہیں کہ کہنے کو تو کہہ دیا گیا کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن اس کو یقینی بنانے کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے. یہ لوپ ہول ہے اس کے اندر. اس لوپ ہول کو دور کرنے کے لیے آپ ترمیم کی بات کریں تو ویلڈ بات ہے. مسلمانوں کا ملک ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بھی ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ تو الگ المیہ ہے کہ میں بار کئی دفعہ یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ آج بھی انڈیا کے مسلمانوں کو ہم سے زیادہ اسلام میسر ہے. انڈیا میں جتنا انہیں اسلام وہاں میسر ہے، آج بھی اتنا اسلام ہمیں یہاں مسلمانان پاکستان کو ارض پاکستان میں میسر نہیں ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. تو بھائی، آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اس کو اس حوالے سے کرو کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ اور زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. صادق اور العالمین کی شک بھی نکالی جائے, 62-63 ختم کی جائے, یہ ہے المیہ. باہر کیف یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں گویا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کو باواز بلند کہ وہ تیرا عذاب ابھی تک کیوں نہیں آ رہا. حقیقت اب بہرحال 14 اگست قریب ہے, شمسی اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ اب 70 سال کا ہو جائے گا شمسی تقویم, جبکہ اس ماہ رمضان میں 27 رمضان کو قمری تقویم کے اعتبار سے 72 برس کا ہو چکا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اسلام کے نام پر ملک بنا, کتنی کچھ اسلام کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. آغاز میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی لیکن پھر اسے آئین میں دفنا دیا گیا, کوئی پیش رفت آگے نہیں ہوئی. وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. خود احتسابی اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے, اسلام کے نام پر بنایا ہے تو اسلام کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا. ایک اسلامی مثالی اسلامی فلاحی ریاست. اور ہمارے ہاں اب جو 14 اگست منایا جائے گا وہ کس انداز سے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم. ایک طوفان بدتمیزی, ہلڑ بازی, لا لیسنس, اور اقبال کہہ رہے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. تو ہم اس کے بالکل برعکس انداز میں اب 14 اگست منانے جائیں گے. یہ ہے زوال آمادہ قوموں کے یہی اتوار ہوتے ہیں, یہی آثار ہوتے ہیں. ہمیں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے, اب اس کا ذکر بالکل آتا ہی نہیں ہے, کہ آدھا ملک ہم گواہ بیٹھے ہیں اور اپنے ازلی دشمن کے ہاتھوں ہمیں ذلت آمیز شکست ہوئی. اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا, اب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. بہرحال یہی ہے جو المیہ ہے اس وقت, اور جس رستے پر ہم چل رہے ہیں بلا شبہ کہ وہ مکمل تباہی کا راستہ ہے جس پر بحیثیت مجموعی پوری قوم اس وقت گامزن ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو بچا سکتا ہے. اور اگر ہم نے اب بھی اپنا قبلہ سیدھا نہ کیا تو 71 سے بھی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے. اعاذنا اللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے. آمین یا رب العالمین. کہ چونکہ اس دور میں سب سے بڑا ظلم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں تھا, قائد اعظم ایک سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے. اس کے حوالے سے میں آپ پہلے بھی ایک موقع پر میں نے عرض کیا تھا, یہ بانی تنظیم اسلامی والد محترم ڈاکٹر اشتار صاحب کا ایک بہت اہم خطاب تھا کہ پھر جو تقریب ان کے اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں انہوں نے 2 گھنٹے کی تقریر کی تھی اس پر, اور پھر اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا کہ علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. کیونکہ یہ سیکولر طبقات کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے, اور حالانکہ یہ ان کی 100 سے زیادہ تقاریر میں بڑی واضح بات آتی ہے کہ وہ ایک واقعی صحیح معنی میں اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے. اور وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان اپنی نماز روزہ ٹھیک کر سکے, پورا سسٹم اسلام کے مطابق ہو, اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ادارہ بھی بنا دیا تھا, ریکنسٹرکشن آف اسلامک سسٹمز. علامہ اسد کو اس کا ذمہ دار بنایا تھا جو عالم میں پورے عالم اسلام کی ایک بڑی چوٹی کی شخصیت تھی علمی اعتبار سے, اور ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے اس کام کو شروع بھی کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم کو مہلت نہیں ملی, ان کا انتقال ہو گیا بہت جلد ہی, اور اس کے بعد بیوروکریسی نے جو کچھ معاملہ کیا ہے وہ قوریہ مقبول جان صاحب, اس کے ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹس حاصل کر لیے ہیں کہ کس کس طریقے سے یہاں پر یہ ظلم ہوا ہے اور اسلام کے ساتھ ہوا اور یہ سازشیں ہوئی ہیں. لیکن قائد اعظم جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں ایک اسلامک سٹیٹ چاہتے تھے. تو بہت ساری سٹیٹمنٹس بھی اس میں ہیں اور ان کا پس منظر بھی ہے. اور یہ کہ واقعتاً علامہ اقبال جو ہے ان کا فکر اور ان کا فکر پورے قرآن پر محیط تھا, اور اس دور میں اسلام کو فکر اسلامی کو زندہ کرنے والے علامہ اقبال ہیں, اور برصغیر کے لوگوں کے اندر ایک نئی روح پھونکنے والے, جس کے نتیجے میں پھر وہ تحریک پاکستان چلی ہے, اور پھر ایک ناممکن چیز جو ہے وہ اللہ نے ممکن کر دکھائی کہ انگریز بھی خلاف تھا پاکستان کے, ہندو بھی خلاف تھا, گاندھی جیسی ایک بڑی شخصیت جو بہرحال ہم تو اس کو کچھ بھی کہیں لیکن ہندوؤں کے نزدیک تو بڑی معتبر تھی, اور ہمارے مسلمان بھی بڑے بڑے اس کے زلف گراہگیر کے اسیر بنے ہوئے تھے. تو بہرحال وہ سب پاکستان کے خلاف تھے, لیکن پھر اسلام پاکستان بنا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں, اور یہ اسلام کے نام پر ہی بنا ہے. اور اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ قائد اعظم کے الفاظ میں کہ پوری دنیا کو اسلامی نظام عدل کا ایک نمونہ دکھا سکے, یہ ایک لائٹ ہاؤس بن جائے گا پوری دنیا کے لیے, جس سے کہ وہ انہیں اسلام کی روشنی حاصل ہو سکے گی. یہ مقصد تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہوں اس کتابچے کو ضرور آپ حاصل کریں, اور اس کے لیے شاید کچھ اسپیشل پیکج بھی دیا گیا ہے. جی یہ کہا گیا ہے اس کی قیمت 50 روپے ہے, رعایتی قیمت ایک لیں گے تو 40 ہے, 4 کتابیں خریدیں گے تو 100 میں مل جائے گی, یعنی پھر وہ ہاف قیمت پر 50% کے اوپر. ہم اسپیشل طور پر اس مہم کو لانچ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتابچہ عام کیا جائے, آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. جزاکم اللہ وسلم جزاک.